السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ آج پھر ہم یہاں بیٹھے ہیں اور قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت آج ہم نے چنی ہے آٹھویں پارے سے. سورہ انعام آیت نمبر 160، اور چونکہ اس کے بعد کنٹینیویشن میں جو آیت آئی ہیں وہ بھی بہت ہی بہترین آیت ہیں، تو تھوڑا سا ہم اس کو بھی دیکھتے ہوئے چلیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں ہمارے لیے کیا حکمت بھری باتیں بیان فرمائی ہیں اور اس سے ہم کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهو لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بھی کاموں کی ہدایت دی ہے، تو نیکی کا ایک ایسا جامع ہمیں تصور دیا گیا ہے، ایسا کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ انسان چاہے اس کے اندر استطاعت ہو یا نہ ہو، ہر ایک کے بس میں یا ہر ایک کے اختیار میں رکھ دیا گیا کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی اگر کر لے اور اگر اس کی نیت خالص ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کر رہا ہے، تو اس کا اسے کئی گنا بڑھا کر اجر دیا جائے گا. دیکھا جائے تو پوری قرآن کی تعلیم کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ کوئی بھی شخص نیکی میں پیچھے نہ ہٹے، ہر کوئی نیکی میں آگے بڑھے جس کی جیسی استطاعت ہے. اگر کوئی کمزور ہے، اگر وہ اپنی کمزوری کی بنا پر چھوٹی سی کوئی نیکی کرتا ہے، تب بھی اس کو بہت بڑا اجر مل سکتا ہے. اگر کوئی طاقتور ہے یا استطاعت رکھتا ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق وہ زیادہ نیکیاں کر سکتا ہے، تو الحمدللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو اصل چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ نیکیوں کو کرنے کے لیے انکریج کیا گیا ہے قرآن میں، کہ چاہے نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، انسان اس نیکی سے پیچھے نہ رہے بلکہ اسے انجام دے اور اسے کرتا رہے. ان آیت میں دراصل اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یہی بات فرمائی گئی ہے. اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ دن، کچھ راتیں، کچھ گھڑیاں، کچھ اوقات ایسے مخصوص کر دیے ہیں کہ اس کی اہمیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے. دن رات تو وہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے چونکہ اس کو مخصوص کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس میں کیے گئے اعمال، اس میں کیے گئے افعال کئی بڑا درجہ رکھتے ہیں، اور انسان انہی اوقات میں، چند منٹ ہوتے ہیں، چند گھنٹے ہوتے ہیں، یا دن یا رات کے کوئی بھی اوقات میں سے کوئی وقت ہوتا ہے، اگر وہ ان تھوڑے اوقات میں، ان وقتوں میں کچھ کام کر لیتا ہے، تو اس کا اجر اس کو کئی گنا بڑھ کر ملتا ہے. بس اصل چیز ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس نیکی کو اویل کر لے، اسے بجا لائے، اسے انجام دے دے. بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سامنے نیکی کے ایسے کئی مواقع آتے رہتے ہیں، لیکن ہم صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اگر ہم نے ان نیکیوں کو انجام دے لیا ہوتا، تو یقین جانیے کہ ہم اس قیامت کے دن حسرت یا ندامت میں مبتلا نہ ہوں گے. جیسے کہ حدیث میں ہمیں مضمون ملتا ہے، یا قیامت کو یوم الحسرت بھی کہا جاتا ہے. اس وقت تو انسان حسرت کرے گا کہ کاش، یعنی جنت میں جانے والے لوگ خود حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے فلاں نیکی انجام دے لی ہوتی، یا ہم نے فلاں وقت میں فلاں اذکار کر لیے ہوتے، یا ہم نے صرف ایک دفعہ اور الحمدللہ یا سبحان اللہ ہی زیادہ کہہ دیا ہوتا، تو آج ہمارا جو موجودہ درجہ ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر ہم کو درجہ ملتا، سبحان اللہ. تو اس وقت افسوس کر کے اس وقت ندامت یا اس وقت پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہتر کیا ہے کہ آج ہم اس نیکی کے موقع سے فائدہ اٹھا لیں. جیسے کہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، کہ جو کوئی بھی نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. ومن جاء بالسیئتی فلا یجزا الا مثلہا وہم لا یظلمون، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو اس کے لیے بس اتنا ہی بدلہ ہے اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، اللہ سبحان تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہے، کتنا وہ ہمارے اوپر رحیم ہے، شفیق ہے، رحمان ہے، کہ وہ ہم کو ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں عطا فرما رہا ہے، اور ایک برائی کا بدلہ صرف ایک ہی دیا جا رہا ہے. اسی طرح سے ایک نیکی اگر انسان کرتا ہے تو ایک نیکی اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھ سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی بینک اکاؤنٹ آپ کو ایسے نہیں ملے گا. ٹھیک ہے سود وغیرہ یہ سب حرام ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن دنیا میں اگر آپ کوئی لوگ آپ دیکھیں ہوں گے کہ سود اگر دیتے بھی ہیں بینک میں، جو ان کی جو بھی کاروائی ان کی ہوتی ہے اور ان کے آفرز ہوتے ہیں، تو کہیں پر بھی آپ کو ایسا سود کہیں نہیں ملتا یا کہیں پر بھی آپ کو یہ آفر نہیں ملے گی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بائی ون گیٹ ون فری ہے نا، یہی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ تم ایک نیکی لے کر آؤ میرے پاس، تم ایک نیکی انجام دو، تم کوئی ایک نیکی کرو، بس صرف ایک نیکی. لیکن اس ایک نیکی کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو 10 عطا فرما رہا ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہم کو مل رہی ہیں. تو جو بھی اصل چیز کیا ہے کہ نیکی انسان انجام دے، نیکی کا کام کرے، وہ سوچتا نہ رہے، وہ انتظار نہ کرے اور یہ نہ سوچے کہ اچھا میں کیوں کروں، کوئی اور کر لے، یا میں ابھی کیوں کروں، ابھی تو میری بہت عمر پڑی ہے، ابھی تو بہت عمر باقی ہے، ابھی تو مجھے کچھ اور کام انجام دینے ہیں، میں بعد میں کروں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان بعض اوقات انسان اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے رہ جاتا ہے، نیکی کے کئی مواقع اس کے سامنے آتے ہیں لیکن وہ اس کو انجام نہیں دے پاتا اور اسے بعد میں کرنے کا سوچتا ہے، اور وہ بعد کا وقت اسے کبھی پھر بعد میں ہو سکتا ہے، میسر ہو یا نہ ہو، اسے نصیب ہو یا نہ ہو. تو لہٰذا جو بھی موقع ملے اس کو وہ نیکی فوراً کر لینی چاہیے. تو جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیهم ربهم بإيمانهم تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم، کہ جو لوگ بھی ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، ان کو ہدایت دیتا رہتا ہے، ان کا رب ان کے ایمان میں بڑھاتا رہتا ہے، ان کو ایمان ہی میں رہنمائی نصیب ہوتی ہے، اور پھر ان کے لیے کیا ہوگا کہ ان کے لیے نہریں ہوں گی جن کے نیچے جو جنت ہوگی، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. تو اگر ایمان کے بعد عمل صالح انسان کرتا ہے اور کوئی ایک نیکی بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا بڑھ کر اجر عطا فرماتا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث ہمیں ملتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بعض اوقات اپنی چھوٹی سی سستی اور کاہلی کی بنا پر بہت ساری نیکیوں سے پیچھے رہ جاتا ہے. اب دیکھیں قرآن میں جو بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دانہ بوئے گا اور اس ایک دانے سے 100 بالیں نکلیں گی، تو اب دیکھیں کہ 7 بالیں نکلیں گے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں گے، تو ایک نیکی کے 700 بتائے گئے یہاں پر. تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک نیکی اگر انسان کرتا ہے، اور قرآن کی اس آیت سے جو سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ ایک دانے سے 700 بالیں بن سکتی ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض اوقات کسی کا صدقہ، کسی کی نیکی وہ اس قدر بڑھاتا ہے، اس قدر اس کو پھیلاتا ہے اور اس قدر وہ پھلتی پھولتی ہے نیکی، کہ ایک دانہ بونے سے یا ایک نیکی کرنے سے اس کے 700 درجے ہو سکتے ہیں. لیکن بس شرط کیا ہے یا پھر اس کے لیے تقاضا کیا ہے کہ ہم آگے بڑھ کر وہ نیکی کریں. اور ہم سوچتے ہیں کہ اچھا نیکی کا ہم کوئی بہت بڑا ہی کام کریں گے. ہمارے یہاں پر کانسیپٹ یہ ہے کہ نیکی کا مطلب ہے کہ بس کوئی بڑے بڑے کام کرنا، بہت بڑے لیول پر کرنا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کوئی چھوٹی سی نیکی کو بھی ضائع نہیں جانے دیتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے، یعنی یہ بھی ایک نیکی ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا اٹھا لینا یہ بھی صدقہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اس کی ایک نیکی لکھ لو، پھر اگر وہ کر چکے تو اس کی 10 نیکیاں لکھو، اور اگر وہ کوئی برائی کا ارادہ کرے تو کچھ بھی نہ لکھو، اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا تھا اور اس کو کرنے سے رک گیا تو تب بھی اس کے لیے 1 نیکی لکھو۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں ذرا کہ ترمذی کی اصل میں حدیث ہے کہ جس میں اسی آیت کی تفسیر میں یہ حدیث کوٹ کی گئی ہے، اور پھر یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی پھر آپ نے یہی والی آیت تلاوت کی، آیت نمبر 160، کہ جو کوئی اللہ کے نزدیک اچھائی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دے گا، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 1 ہی بدلہ لکھا جائے گا۔ تو اب دیکھیں کہ یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ایک چھوٹی سی نیکی ہے وہ آپ کر لیں، اگر نیکی کر لیں گے، اور اگر نیکی نہیں بھی کرتے ہیں لیکن نیکی کا صرف ارادہ کرتے ہیں تب بھی آپ کے لیے 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ صرف ہم کو ارادہ کر لینے میں ہمارا کیا جاتا ہے؟ آپ بتائیں، کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، نہ ہمارا وقت جاتا ہے، نہ ہمارا پیسہ جاتا ہے، نہ ہمارا کچھ اور جاتا ہے۔ تو ہم کم از کم ارادہ تو کریں نیکی کا، ہم دل میں سوچ کر تو رکھیں، ہم پہلے پلان تو بنائیں۔ جیسے کہ ابھی ہم بار بار ہم پڑھیں، کیونکہ ہم ابھی یہ قرآن سے جڑے خاص طور سے اس لیے ہیں کہ رمضان میں ہم قرآن سے اور نزدیک ہوں، کیونکہ رمضان اور قرآن کا آپس کا تعلق ہے اور قرآن رمضان ہی میں نازل ہوا۔ تو اب یہ نیکیوں کا موسم بہار آنے والا ہے، تو اب اس نیکیوں کے موسم بہار میں ہر طرف جہاں سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے نیکیوں کا، اور ہر طرف آپ کو گھنے اور اونچے درخت نظر آتے ہیں نیکیوں کے، کہ ہر کوئی نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، تو ہم بھی کم از کم پلان کریں، دوسروں کو دیکھیں، اپنے ہی بہن بھائیوں کو دیکھیں جو نیکیوں میں آگے ہیں، کہ ہم کم از کم ایسا کوشش کریں کہ ہم نیکی کا ارادہ کرنے دل میں، ہم تصور میں لائیں، اپنے ذہن میں پلان بنائیں، اپنے ذہن میں سوچیں کہ اچھا میں ایسا کرتی ہوں کہ اس رمضان میں میں اپنی کوئی ایک بہت اچھی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں گی، یا میں اپنے ذہن میں پلان بناؤں کہ میں کوئی اپنی جو میری کوئی بہن تھی، میری رشتہ دار تھی، میری ملنے جلنے والی تھی، میری دوست تھی، اس سے مجھے فلاں وقت تکلیف پہنچی تھی، تو اے اللہ تعالیٰ میں ایسا کرتی ہوں کہ اس رمضان میں میں اسے معاف کر دوں گی، دل سے معاف کر دوں گی۔ پھر ہو سکتا ہے کسی سے بہت دن سے قطع تعلق کر چکے ہوں، ان سے بات چیت نہیں ہوئی ہو، نہ سلام دعا ہوئی ہو، تو سوچنے دل میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اسے بات کرنے میں پہل کر لیتی ہوں، میں اسے اس دفعہ رمضان کی مبارکباد بھی دے دیتی ہوں، یہ رمضان آنے والا ہے تو چلو ایک دوسرے سے ملاقات کر لیتے ہیں یا بات کر لیتے ہیں۔ تو آپ یہ نیکی کا پلان دل میں بنائیں، یقین جانے کہ اگر اللہ نہ کرے آپ سے وہ نہیں ہو سکا، یہ نہیں ہو سکتا، یا کوئی ایسی مصروفیات بیچ میں آ گئی کہ آپ نے ارادہ تو کیا تھا لیکن آپ نہیں کر سکے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے آپ کی ایک نیکی لکھوا دے گا۔ سبحان اللہ، یعنی بیٹھے بٹھائے، ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے، بغیر ہاتھ پیر چلائے، بغیر کوئی محنت کیے، بغیر کوئی قدم اٹھائے، ہمیں ایک نیکی ہمارے رجسٹر میں، ہمارے اعمال نامے میں لکھ لی گئی، الحمدللہ۔ تو ایسی کوئی ایک کام نہیں، ایسا کوئی ایسے ہزاروں کام ہیں آج دنیا میں، ہم خود سوچیں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ماشاءاللہ اور بہت اچھے آئیڈیاز ہوں، نیکی کی کوئی ایسی پلاننگ ہو، جیسے مثال کے طور پر ہم بیٹھے بیٹھے اگر ہم یہ سوچیں کہ اچھا اگر میں سوچوں کہ اچھا اس دفعہ مجھے چھٹی جانا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں، اچھا میں اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے کوئی ایک دفعہ کوئی ایک اچھی سی محفل، کوئی دعوت کر لوں، مجلس منعقد کر لوں، اور سب کو اس دفعہ میں طہارت کے مسائل میں سے غسل کا طریقہ اور تیمم کا طریقہ اور وضو کا طریقہ بتا دوں۔ آپ نیت کر لیں، چھٹی جانے کے بعد ہو سکتا ہے آپ سے یہ کام ہو سکے نہ ہو سکے، حالات سازگار ہو یا نہ ہو، لیکن چونکہ آپ نے نیت کیا تھا، ارادہ کیا تھا، انشاءاللہ آپ کو اجر ضرور مل جائے گا، کیونکہ اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، ہے نا، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی اور کی بات سچ ہو سکتی ہے بھلا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو نیکی لے کر آیا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، اور جس نے صرف اگر نیکی کا ارادہ بھی کیا، حدیث سے پتہ چلتا ہے اس کے لیے 1 نیکی لکھ لی گئی۔ آپ پلان کریں، آپ کم از کم یہ سوچیں کہ مطلب مجھے اتنا انفاق کرنا ہے، مجھے اپنی فلاں چیز میں کمی کر کے، فلاں اپنی خواہشات میں کمی کر کے مجھے ایکسٹرا انفاق کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولے گا کہ آپ کی وہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی جو آپ لینا چاہتی تھیں اپنے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے انفاق بھی کروا دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہوتا ہے نیکی کے بارے میں سوچتے رہنے کا فائدہ، نیکیاں کرنے کا فائدہ۔ آپ دیکھیں اگر آپ صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات اور حالت پڑھیں گے نا، آپ کو ان کی زندگی سے بس یہی سیکھنے کو ملے گا، وہ لوگ نیکیوں کی پلاننگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ ہر وقت ان خیالوں میں رہتے تھے کہ میں ایسا کون سا نیک کام کر سکتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، جس کی وجہ سے آخرت میں میرا نام اعمال بھاری ہو، وزندار ہو، جس میں کئی نیکیاں آ جائیں۔ اور ہماری پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ ساری ہماری شروع سے لے کر آخر تک، صبح سے لے کر شام تک، رات سے لے کر صبح تک، ساری ہماری پلاننگ ہی دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ ہم سوچتے بھی ہیں تو اٹھتے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اچھا کھانا کیا بنائیں گے، आज खाएंगे क्या, नाश्ते में क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा, रात में क्या बनेगा, सारी सोचें और सारी फिक्रें इसकी होती हैं। अगर हम सुबह उठकर ये सोचें ना कि अच्छा आज मुझे कौन सी ऐसी नेकी अंजाम देनी है जो मैंने कल नहीं की थी, तो मैं अपनी वो नेकी का इरादा करूं दिल में, तो अल्लाह ताला मेरे जो दुनिया के काम है, आप देखें हम सोचते ना कि अच्छा हम दीन की तरफ गए तो दुनिया छूट जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं होता है। दुनिया छूटती नहीं है हमसे, बिल्कुल भी नहीं छूटती, क्योंकि हमको तो उसमें रहना है ना, जिंदा रहना है, जिंदगी बसर करनी है। कभी ऐसा हुआ कि आपने सुबह प्लानिंग ना की हो कि आज नाश्ते में क्या बनेगा और खाने में क्या बनेगा, तो कभी हम लोग भूखे रहे हों भला बताएं, न आप न मैं, कभी ऐसे नहीं हुआ कि अगर हमने प्लानिंग नहीं की कि अच्छा सब्जी बनेगी, गोश्त बनेगा, चिकन बनेगा या चावल बनेंगे, अगर नहीं भी प्लानिंग की तो खाना तो बन गया ना अल्हम्दुलिल्लाह, रोजाना नाश्ता भी बना, खाना भी बना। लेकिन अगर प्लानिंग सुबह अगर ये करते कि अच्छा मैं आज नेकी का ऐसा कौन सा काम करूं जो मेरे आमाल नामे को भारी कर दे, जिसकी वजह से आखिरत में मुझे फायदा मिले, जिसकी वजह से आखिरत में मेरा पड़ा जो आमाल नामा है, तराजू होगा मेरे नेकियों का, वो भारी हो जाए, तो अगर मैं ये सोच लेती तो मुझे नहीं भी अगर मैं नेकी कर सकती, लेकिन अगर मैं सोच भी लेती तो मुझे उसका अजर जरूर मिल जाता। तो सही बुखारी की हदीस हमें एक और मिलती है इसी आयत के तशरीह में, और अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु उसके रावी हैं, वो रिवायत करते हैं कि जब कोई शख्स नेकी का इरादा करे या जब कोई शख्स नेकी का इरादा करने के बाद नेकी करता है तो अल्लाह उसे 10 से लेकर 700 तक नेकी अता करता है। सुभान अल्लाह, के अब्दुल्ला बिन अब्बास यहाँ पर कोट कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स नेकी का इरादा करने के बाद नेकी करता है, यानी पहले उसने इरादा कर लिया और फिर वो उसको कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसे 10 से लेकर 700 तक इजाफा उसके अंदर कर सकता है, करता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला के अख्तियार में ना, देने वाला कौन है, वो हमारा रब है। हमने कल ही पढ़ा था ना कि हमारा रब वो तो रहीम है, वो शफीक है, सुभान अल्लाह, वो तो अलीम है, वो अलखबीर है, वो हमारे दिलों का हाल जानता है, उसे मालूम है कि किसने किस नीयत से की थी, किसका इरादा था करने का। जैसे कि हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स रोजाना तहज्जुद पढ़ता है और वो तहज्जुद का इरादा करके रात में सोया, उसका पूरा इरादा था तहज्जुद में उठने का लेकिन वो नहीं उठ सका, तो उसके लिए वो अजर लिख दिया जाता है। सुभान अल्लाह, यानी तहज्जुद पढ़ने का अजर लिख दिया जाता है अगर वो ना भी उठे, उसकी नींद लग गई। कितना हमारा रब मेहरबान है हम पर, देखें। फिर इसी तरह से एक और हदीस का मफहूम है, जो भी अहादीस आपके सामने बयान की जा रही है सब ऑथेंटिक है, तो एक और हदीस का मफहूम हमें इस तरह से मिलता है कि जो शख्स रोजाना कर इसका मामूल है कोई अस्कार करने के, नेक काम करने के, जैसे मिसाल के तौर पर सुबह उठकर हम अस्कार करते हैं, सुबह शाम के जो अस्कार हैं, हमने सारी वो दुआएं पढ़ी जो सुबह शाम के अस्कार की थी, असबहाना व असबहल मुल्को, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शयउन फिल अर्दी वला फिस्समा वहुव समीउल अलीम, जो भी सारे सुबह के अस्कार हैं, अब ये रोज का हमारा मामूल था, कोई एक दिन हो सकता है कि हम कुछ मसरूफियत के बिना पर पढ़ ना सके हों, तो हदीस में हमें मजमून मिलता है कि जो शख्स रोजाना ये अमल करता था और कोई एक दिन उसका मिस हो जाता है तो उसके अमल नामे में सेम वही अमल एज इट इज लिख दिया जाता है। सुभान अल्लाह, कितनी खुशी होती है ना, कैसा हमारा दीन है, कैसा हमारा रब है, हमारा रब तो हम पर मेहरबान है, वो हमको बस अता करना चाहते हैं अपने खजानों से, लेकिन हम बंदे ही बाज़ुकात हम छोटे दिल के लोग हैं कि हम आगे बढ़कर लेते नहीं हैं वो नेकियां, वो रहमतें अपने रब की, तो हम इरादा तो करें नेकी का, हम सोचे तो सही, एक हमारा छोटा सा बोया हुआ बीज वो मल्टीप्लाई हो सकता है, एक बीज के कई दाने निकलेंगे और वो दाने कई जगह फिर फैल जाएंगे। कभी आपने देखा है वो दरख्त को ग्रो होते हुए, एक छोटा सा बीज आप लगाते हैं फिर वो बीज ग्रो होता है, और जिसको हम सूरह इब्राहिम में पढ़ते हैं ना कि उसकी जो जड़ें हैं बहुत फैली हुई हैं और उसकी जो शाखें हैं वो बहुत ऊंची हैं, आसमान तक चली जाती हैं। तो ऐसे ही होता है, नेकी का एक बीज बोने से इंसान कई नेकियां हासिल कर सकता है। फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि एक दरख्त उगाने के लिए भी कहा गया कि एक छोटा सा दरख्त आप उगा देते हैं, इवन अगर कयामत आने वाली है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम दरख्त लगाना चाहते थे तो लगा दो, बीज बो दो, तुमको अपने उस बीज के बोने का अजर मिल जाएगा। तो आखिर वक्त तक भी बाज़ू का आपने देखा होगा ना कि हम सामान जब हम कहीं जाते हैं किसी तकरीब में या हमारे अपने घर की तकरीब होती है, हम सामान समेट रहे होते हैं, है ना, अपने घर से निकलते हैं, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, सारे हम काम अंजाम देते हैं, कोई एक आध छोटा मोटा काम रह जाता है, हम चलते चलते उसको निपटाते हैं, लेकिन चलते चलते आखिरकार हम उसको कर ही लेते हैं, और फिर हमें जाने के बाद कितना सुकून होता है कि अच्छा हुआ मैं अपने घर को क्लीन करके आ गई, अच्छा हुआ मैंने फलां डिश धो ली, अच्छा हुआ मैंने फलां काम कर लिया, वरना महीना भर वो ऐसे ही पड़ी रह जाती है ना। तो इसी तरह से अगर हम कहीं जल्दी में हो, हम कहीं जा रहे हों या कुछ भी हो, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हो सकता है बीमार हो गए हों, हॉस्पिटल जाना है, تو جانے سے پہلے کوئی ایسا نیک کام ضرور کر جائیں، کیونکہ آپ نے وہ جو نیکی کا ہلکا سا جو بیج چھوٹا سا لگایا تھا، وہ کتنا تناور درخت بن سکتا ہے آپ نہیں جانتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ جب مدینہ میں بہت انتہائی تنگی کے حالات تھے، تو اس وقت کہا جاتا ہے مسلمانوں کو پانی پینے کی اتنی تکلیف تھی، اتنی تکلیف تھی کہ ایک یہودی کا کنواں تھا سٹی میں، اور وہ یہودی پانی جب دیتا تھا تو آپ کو یہ مدھ معلوم ہے، جسے مٹھی کہتے ہیں نا، جب اگر آپ دونوں مٹھیاں بھر کے، دونوں ہاتھ بھر کے، اگر آپ کوئی آپ اپنے ہاتھوں میں گرین لیں، دونوں ہاتھوں کو ملا کر اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کے، تو اتنے ہاتھوں کا پیالہ بھر کے اس کو گرین دینا پڑتا تھا، کوئی اناج دینا پڑتا تھا، تو ایک چھوٹا سا ڈول پانی کا وہ اس کے بدلے میں دیا کرتا تھا، اتنا مہنگا پانی تھا مدینہ میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مسلمانوں کے لیے کنویں کو یا اس کے پانی کو خرید دے؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ خود آگے بڑھے اور اس یہودی سے اس کنویں کو خرید لیا، لیکن پہلے معاہدہ یہ ہوا تھا کہ ایک دن مسلمان اس کا پانی لیں گے اور دوسرے دن وہ یہودی خود اس کا پانی استعمال کرے گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس پر بھی یہودی بہت سارا مسلمانوں کو پریشان کرنے لگا، تو آخر کار عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ پورا کا پورا کنواں خرید دیا، اور اس وقت بھی وہ کنواں اس یہودی نے بہت مہنگے داموں میں دیا تھا۔ کسی اسکالر نے اس کے بارے میں تحقیق کر کے بتایا اور لکھا ہے کہ اس زمانے میں وہ کنواں جس قیمت میں ملا تھا تو آج کے تقریباً وہ 30 لاکھ ڈالر یا 30,000 ڈالر ہوتے ہیں، مجھے ایگزیکٹ صحیح فگر یاد نہیں آ رہا، یعنی بہت مہنگے داموں میں ملا تھا وہ کنواں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اکیلے عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جو بئر روما کے نام سے مشہور ہے، یعنی بئر کہتے ہیں کنویں کو عربی زبان میں، تو وہ اس نام سے مشہور ہے، اور بلکہ بئر عثمان بھی اب اس کو کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی حال ہی میں یہ ریسرچ سامنے آئی ہے اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ آج تک اس کنویں کے نام سے ٹیکس جو ہے، یعنی ٹیکس گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکس آتا ہے اس کنویں کا، اور وہ ٹیکس عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے آتا ہے۔ سوچیں ذرا، سبحان اللہ، آج سے کتنے 100 سال گزر گئے آپ بتائیں، 1450 سال گزر گئے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ کام کیے ہوئے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی اس نیکی کا، ان کے اس کام کا، ان کے جو انہوں نے انجام دیا تھا جو کام، اس کا اجر آپ دیکھیں کہ ابھی تک ان کے اکاؤنٹ میں، یہ تو دنیا کا بینک اکاؤنٹ ہے نا۔ تو آخرت کے بینک اکاؤنٹ میں ان کا وہ اجر کتنا ملٹی پلائی ہو رہا ہوگا، اور جن جن لوگوں نے اس کنویں سے پانی پیا ہوگا، کیا ان سب نے ان کے لیے دعائیں نہ کی ہوں گی؟ ایک ایک گلاس یا ایک ایک گھونٹ بھی اگر پانی پیا ہوگا اور اس ایک ایک گھونٹ پر بھی اس پانی کے پینے کے اجر ملا ہوگا، تو آپ سوچیں کہ کتنا اجر ان کو بڑھ گیا ہوگا۔ آج ایسے کتنے مواقع ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم سوچے تو صحیح، ہم چھٹی جا رہے ہیں، ہم سوچے اچھا ہمارا فلاں پرانا محلہ تھا، ہمارے محلے کے پیچھے جو بستی ہوا کرتی تھی وہ غریب لوگوں کی بستی تھی، تو ہم دل میں سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس دفعہ اگر میں جاؤں تو میرے پیسوں میں، میرے مال میں اتنی برکت دے کہ وہ جو فلاں غریب بستی تھی جہاں کے لوگ پانی کے لیے ترستے تھے اور اتنی دور سے وہ پیدل چل کے ہمارے گھروں پر آتے تھے پانی لینے کے لیے، تو میں انشاءاللہ اس دفعہ ایسا کروں کہ ان لوگوں کے لیے وہاں ایک کنواں کھدوا دوں، ایک ٹیوب ویل لگوا دوں، ایک نل لگوا دوں وہاں پر، تاکہ مسلمان ہی ہیں، چلیں غیر مسلموں کو تبھی چھوڑیں، کم از کم ہمارے جو مسلمان محلے ہیں وہاں سب سے زیادہ تکلیف ہے، نہ ان کے لیے ڈرین کا سسٹم ہے، نہ ان کے لیے واش روم بنے ہوئے ہیں، ان کو واش روم کے لیے بھی باہر جانا پڑتا ہے بیچاروں کو، نہ ان کے لیے پانی کا انتظام ہے، ایک پینے کے پانی کے لیے بھی وہ صاف اور شفاف پانی کے لیے وہ لوگ ترستے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر 8-8 دن تک نل نہیں آتے ہیں، جو گورنمنٹ کی طرف سے نل ہوتے ہیں، ہر ایک کے گھر ٹیوب ویل تو ہے نہیں، تو بیچارے غریب لوگ کیا کرے، کہاں سے پانی پیے، اور پھر اسی پانی کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں، فساد ہوتے ہیں۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ، الحمدللہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی حیثیت دی ہے آپ دیکھیں یہاں رہتے ہوئے، اگر ہم میں سے کوئی یہ کام کروا دے نیکی کا کام کہ جگہ جگہ نل لگوا دے پانی کے، جگہ جگہ ٹیوب ویل لگوا دے پانی کے، تو کتنی وہ مسلمانوں کو سہولت ہو جائے، تو کیا وہ لوگ دل سے دعا نہیں دیں گے ہمیں؟ اور چلے وہ دعا دیں نہ دیں، آپ نے تو یہ کس لیے کیا ہے؟ اللہ کی خاطر کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کیا کم ہے خزانہ دینے کے لیے؟ وہ تو آپ کے ایک کام کے 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیوں کا اضافہ کرے گا، آپ کی ایک نیکی کا اتنا وہ اجر بڑھاتا جائے گا۔ تو اب یہ رمضان آنے والا ہے، آپ دیکھیں کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے تھے۔ تو ابھی سے دل میں نیت کر لیں کہ میں سب زیادہ سے زیادہ اذکار کروں گی انشاءاللہ اس رمضان میں، میں جو فرائض ہیں اس کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کروں گی اور اس کو صحیح طریقے سے احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کروں گی. پھر مجھے اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینا ہے, چاہے کم ہو یا زیادہ ہو, جتنی میری استطاعت ہے. پھر مجھے کسی نہ کسی کو, کوئی ایسے لوگ ہیں جو مسکین ہیں, فقیر ہیں, محتاج ہیں, ان کو مجھے روزہ افطار کروانا ہے, کیونکہ کوئی اگر اللہ کی خاطر کسی کا روزہ افطار کرواتے تو سیم اس کے روزے کا اجر وہ روزہ افطار کروانے والے کو ملے گا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کتنی بڑی نیکی اور کتنا بڑا اجر ہے. پھر کوشش کریں کہ ہر نماز کو وقت پر پڑھیں, لیکن فجر اور عشاء خاص طور سے اس کو بھی ہم وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں. نیت کریں کہ ہم کم از کم اعتکاف کریں گے, لیکن اگر اعتکاف نہیں کر سکے تو ہم نفل اعتکاف گھنٹوں کا, چند گھنٹوں کا بھی کر سکتے ہیں, کہ اگر ہم نیت کریں کہ اچھا ٹھیک ہے آج جو ہم مغرب سے بیٹھیں گے تو صبح فجر تک, یا ہم آج فجر سے بیٹھتے ہیں تو رات تراوی تک, تو یہ نفل اعتکاف کی نیت آپ کبھی بھی کر سکتی ہیں اور یہ اعتکاف آپ کر سکتی ہیں کبھی بھی. پھر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے تو آپ ابھی سے نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا اس دفعہ ارادہ ہے, ان شاء اللہ میری نیت ہے کہ میں تمام 10 کی 10 راتوں کو میں جاگ کر عبادت کروں گی, یہ میں ارادہ کروں. اسی طرح سے مجھے الگ الگ صورتوں کی, الگ الگ قاری کی قرات کو سن کر یا کوئی صورتیں مجھے مخصوص کر لینی ہے کہ میں اس کا ڈیپلی مطالعہ کروں گی. الگ الگ صوروں کی مختلف تفاسیر ہے, اس کی تلاوت یا اس کی تفسیر کا میں مطالعہ کروں گی ڈیپلی. اور پھر ابھی سے ہم سوچیں کہ یہ مسلمانوں کو دو ہی تہوار دیے گئے ہیں نا, کہ یہ دو عیدیں ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو ابھی سے ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اس عید پر کس طرح سے غریب لوگوں کو ہم خوش کر سکتے ہیں, یا اور ہم کیا کر سکتے ہیں عید کی اس خوشی کے موقع پر, تو ہم اس کو انجوائے کریں, اس کو بورنگ نہ بنائیں. تو ہم ابھی سے انہیں کام جو بھی کرنے ہیں وہ نیکی کے کام ہم سوچیں, پہلے سے پلان کریں ہم, اور کسی بھی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھیں, کیونکہ بعض اوقات ہر نیکی کو ہم چھوٹی سی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. اتنا اچھا ہمارے پاس موقع ہوتا ہے, اتنی اچھی اپارچونیٹی ہمارے سامنے آئی ہوئی ہوتی ہے, لیکن ہم اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. تو جو نیکی کو ہم چھوٹی سمجھ کر چھوڑ رہے ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہی نیکی ہمارے لیے 700 نیکیوں کا ذریعہ بن جائے, ہے نا. کسی کو راستہ پار کروا دینا, راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا, کسی کی مدد کر دینا, کسی کو تکلیف سے نکال دینا, کوئی غلط راہ کی طرف جا رہا ہو, کوئی غلط کام کر رہا ہو, یا خود اپنا ہی نقصان بعض اوقات کچھ لوگ کرتے ہیں نادانی کی بنا پر, ان کو اس کام سے روک دینا. کوئی بھی جانوروں کو ان کا خیال رکھنا, جانوروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا, رحم دلی سے پیش آنا, کسی کی ہیلپ کر دینا, کوئی چڑھ رہا ہو تو اس کی مدد کر دینا, کوئی گر رہا تو اس کو تھام لینا. کتنے کام ہیں آپ دیکھیں نیکی کے, کتنے سارے کام ہیں. ابھی کچھ پچھلے سال کی بات ہے, انڈیا میں ایک مہم چلی تھی اسلام سب کے لیے, تو اس میں اصل میں ہاسپٹلس کو بھی ٹارگیٹ بنایا گیا تھا کہ ہاسپٹلس جا کر سارے مریضوں کو بھی اسلام کی دعوت دیں گے. تو اس سلسلے میں بہت سارے لوگ تھے, ہماری امی بھی شامل تھی, تو وہ بتا رہی تھی کہ جب وہ کسی ہاسپٹل میں گئیں, اور وہ ہاسپٹل دراصل یہ تھا گورنمنٹ کا ہاسپٹل تھا جہاں پر بچے پیدا ہوتے ہیں, ولادہ کہہ لیں آپ اس کو. تو کہتے ہیں کہ اتنے غریب لوگ وہاں آتے ہیں کہ وہ 3-3 دن ہو گئے تھے بچوں کو پیدا ہوئے ہوئے, لیکن وہ بچوں نے کوئی کپڑے نہیں پہنے تھے. تو جب بولے ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے اپنے بچوں کو کپڑے کیوں نہیں پہنائے, بس کپڑا سا ڈلا ہوا تھا جو گورنمنٹ کی طرف سے وہاں ملتا ہے جب ہاسپٹل میں رہتے ہیں, تو چادر سی ڈلی ہوئی تھی بچوں کے اوپر, کپڑے وہ کوئی پہنے ہوئے نہیں تھے. تو وہ ماؤں نے جواب دیا, غیر مسلم تھی زیادہ تر اس میں, مسلمان کم ہی تھے, تو وہ غیر مسلم خواتین نے, عورتوں نے جواب دیا کہ یہ بچوں کے لیے کوئی کپڑے ہی نہیں ہے چھوٹے ہمارے پاس, تو ہم کیا پہنائیں گے, اب جب گھر جائیں گے تو جب کی جب دیکھی جائے گی. آپ سوچیں اتنی غربت ہے کہ نیا بچہ پیدا ہوا ہے, کتنی خوشی ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں ہم سب کے یہاں الحمدللہ, ہم سب جانتے کہ الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد سے نوازا, ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی فراوانی دی ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہم اس کے کئی کپڑے خرید لیتے ہیں, ہر قسم کے, ہر سائز کے, ہر کلر کے. کتنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے, کتنی فراوانی دی ہے. تو آپ ان کا سوچیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کہ بچہ پیدا ہوا 3 دن ہو گئے اور بچے کو پہنانے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, لباس نہیں ہے, آپ سوچیں. تو ہم لوگوں نے ٹارگیٹ بنایا تھا کہ اس دفعہ ہم ایسا کریں گے کہ ایسے جو گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں جہاں غریب لوگ آتے ہیں, تو چھوٹے بچوں کے لیے کپڑے پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ. تو آپ بھی دل میں ارادہ کریں کہ آپ جب چھٹی جا رہی ہیں تو یہ سوچ کے جائیں کہ میں کچھ ایسے ہاسپٹلس کی وزٹ کروں گی جو جہاں پر غریب لوگ آتے ہیں. اگر کسی کے پاس دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں, آپ ان کے لیے پیسے پرووائڈ کریں, یا کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں, راہ چلتے چلتے ایک کوئی اچھا پیک گھر سے بنا لیں, کوئی اچھی چیز آپ لے لیں اور راہ چلتے چلتے کسی مسکین کو اچھا سا گھر کا بنا ہوا اچھا مزیدار کھانا کھلا دیں. کیونکہ آپ کی نہ اس کی پہچان ہے, نہ اس کو آپ کی پہچان ہے, وہ آپ کو کیا کتنی دعائیں نہیں دے گا. تو اس طرح کے نیکی کے کام کریں. آپ دیکھیں نیکیوں کے بہت سارے راستے کھلے ہیں, بہت سارے دروازے کھلے ہیں. بس ضرورت کس بات کی ہے؟ ہم کو اس نیکی سے فائدہ اٹھانا ہے، اور ہماری کی گئی وہ ایک نیکی جو راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے، کسی سے مسکرا کر ملنا ہے۔ آپ نے دیکھو گا یہاں سعودی عرب میں ہینگرز بہت پڑے ہوتے ہیں نا راستے میں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دفعہ کی بات ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے کہیں درس میں جا رہے تھے، تو وہاں پر ہم نے اپنے بچوں سے کہا کہ یہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا نیکی ہے۔ تو جن کے گھر درس ہوتا تھا ان کا بیٹا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے جب، یہ آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے، جب تک ہم لوگ ادھر درس میں ایک گھنٹہ اس میں مصروف رہے تب تک کہ ہمارے سارے بچوں نے جتنے راستے میں روڈز پر ہینگرز پڑے ہوئے تھے سارے کے سارے ہینگرز ہٹا دیے الحمدللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہماری بتائی ہوئی بچوں کو بات وہ بھی اتنے فائدے مند ہوتی ہے۔ تو نیت کر لیں تو بھی اجر ملے گا، اور پھر ساتھ میں اگر اس کو آپ انجام دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر اس کا اجر دے سکتا ہے۔ تو راستے سے آپ کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں، یہ بھی نیکی ہے۔ کسی سے مسکرا کر آپ ملتے ہیں، یہ بھی نیکی ہے۔ کسی کو معاف کرنے میں پہل کرتے ہیں، یہ بھی نیکی ہے۔ اور کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، یہ بھی نیکی ہے۔ آپ کسی کو اچھا مشورہ دیں، یہ بھی نیکی ہے۔ یہ سارے کام نیکی میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ اسے کیا کرتے ہیں؟ حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں۔ ہم ان کو کمتر سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، تو ہم ان نیکیوں کے موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں، تاکہ آخرت میں ہمیں جب ہم پہنچے وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، تو ہم اپنے ان اعمال نامے کو، اپنے ان اعمال کو اور اس اعمال نامے کے وزن کو دیکھ کر ہم خوش ہو جائیں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی توفیق دی دنیا میں کہ ہم اتنی نیکیاں کر سکے۔ تو کوئی نیکی کے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور ابھی سے نیت کر لیں، ابھی سے پلاننگ کر لیں، ابھی سے اپنے گول سیٹ کر لیں کہ مجھے کیا کیا نیک کام کرنے ہیں۔ اگر آج سوچ لیا تو یقین جانے کہ سوچنے پر ہی آپ کو اجر ضرور مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو نیکیوں کو چھوڑے نہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی تیڑ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ الحمدللہ اللہ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز کیا، ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے ایمان کی نعمت اور ایمان کی دولت مل گئی۔ آپ کبھی سوچیں، کبھی غور کریں، خود ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ سوچیں کہ کس گھر میں پیدا ہوئے، کس گھر میں پروان چڑھے، کیا ان کا بیک گراؤنڈ تھا، کیا اس وقت کے حالات تھے، کیسے ماحول میں انہوں نے پرورش پائی، لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ ان کے دل کے اندر ایمان کی طلب تڑپ تھی، وہ غور و فکر کرنے والے تھے، وہ سوچنے سمجھنے والے تھے، تو آخرکار انہوں نے اس شرک سے خود بیزاری کا اظہار کیا ایسے ماحول میں۔ اور آج ہم الحمدللہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ہم کس طرف کون سے راستے اپناتے ہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کا کیا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں توحید کے علم بردار کی حیثیت سے پیدا کیا، ایک اللہ کو ماننے والے کے گھر میں پیدا کیا، ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا، لیکن انہوں نے خود اپنے لیے شرک کا راستہ تجویز کر لیا، شرک کرنے لگے۔ تو یہاں پر اگر آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو، آپ دیکھیں کہ واقعی میں یقین جانے، جتنے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ اگر صرف اس ایک نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں نا، آپ اور میں، یقین جانیے ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزار پرست، قبر پرست اور اس طرح کے شرک اور بدعت والا نہیں بنایا۔ یہ آج ہم پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں صحیح سوچ، صحیح سمجھ، صحیح فکر اور صحیح نہج، یعنی جو دین کا صحیح منہج اور راستہ ہے، وہ ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہے، ہم توحید کو جاننے اور ماننے والے ہیں، ہم الحمدللہ اللہ کے رسول کی سنت کو صحیح طریقے سے فالو کرنے والے لوگ ہیں الحمدللہ۔ ہمیں یقین اور امید ہے انشاءاللہ کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے مزید صحیح راستے پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے یا نہیں ہے، آپ بتائیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شعور دیا کہ ہم جھوٹی اور من گھڑت حدیثوں سے بچے ہوئے ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور دیا کہ ہم کو ڈفرینشیٹ کرنا آگے کہ کون سی غلط حدیث ہے اور کون سی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ احساس اور یہ شعور دیا کہ یہ درگاہ پرستی، یہ قبر پرستی، یہ سب شرک میں آتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہم ان گھروں میں چلے جاتے یا ہمارے عقل پر بھی پردہ پڑ جاتا اور آج ہم بھی اس طرح کے شرک اور بدعت میں مبتلا ہوتے۔ آپ بتائیے کون ہمیں اس طرف لاتا؟ تو قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ کہہ دیجئے کہ بے شک میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے۔ کبھی اس بات پر ہمیں مغرور نہیں ہونا ہے، کبھی غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ کبھی ایسے ان لوگوں کو حقارت سے نہیں دیکھنا کہ اچھا یہ درگاہ پرست، یہ قبر پرست، یہ بے پردہ، یہ ایسے لوگ نہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی نا، تو تب ہم سیدھے راستے پر آئے، ورنہ ہماری کوئی مجال تھی بھلا یا ہمارے اندر اتنی استطاعت ہے کہ ہم خود سے ڈیسائیڈ کر سکیں اور ڈفرینشیٹ کر سکیں؟ نہیں. تو وہ لوگوں کو اس سیدھی راہ کی طرف لانا ہماری ذمہ داری ہے، ہم کو غرور اور تکبر میں نہیں مبتلا ہونا ہے. تو ہر چیز کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. مجھے ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. مجھے سیدھے راستے پر کس نے رکھا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے. مجھے نیکی کی طرف کون لے کے جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں صحیح دین پر ہوں، دیناً قیاماً، کہ یہ دین جو کہ قائم رہنے والا دین ہے، جو صحیح دین ہے، درست دین ہے. قیام، قیامہ قیام سے ہے دراصل میں، کہ جو قائم رہنے والا دین ہے، جو درست دین ہے. اور اب مجھے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ہم کو بھی یکسو ہو کر، اب ہم کو ادھر ادھر نظر نہیں ڈالنی ہے، ہمیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، ہمیں یکسو ہو کر اسی راستے کی پیروی کرنی ہے. اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو استقامت کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے اس نیکی کے کام میں، یا جس راستے کو ہم نے چنا ہے، جو صحیح راستہ ہے جس پر آج ہم الحمدللہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نیک راستے کی ہمیشہ ہمیں اسی راستے پر چلا اور اس کے اوپر قائم رہنے کی ہمیں ہدایت دے، ہمیں استقامت عطا فرما. جیسے وہ دعا آتی نہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. تو یہ جو سیدھی راہ ہمیں مل گئی ہے الحمدللہ، جو راستہ ہم نے چن لیا ہے، جو نیکی کی طرف ہم آگئے ہیں، اے ہمارے رب، اے اللہ تعالیٰ، جو تو نے ہم کو نیکی کو حاصل کرنے کی ہمارے اندر طلب اور تڑپ دے دی ہے. جیسے الحمدللہ کل ہی ہماری ایک بہن کا میسج آیا تھا اور انہوں نے لکھا تھا کہ باجی ہم کو روز انتظار رہتا ہے، اور ہم 2 بجے سے پہلے سے ہی ہم انتظار کرتے ہیں اور سننے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ آج ہم کیا سنیں گے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو یہ نیکی کی طلب ہی ہے نا، یہ نیکی کی تڑپ ہے، یہ نیکی کو حاصل کرنے کا جذبہ ہے کہ انسان کا دل نیکیوں کی طرف لگ جائے. ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ایسی محفلیں بہت بورنگ معلوم ہوتی ہیں، وہ اس سے دور بھاگتے ہیں، وہ سننا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، اس راستے کی طرف آنا نہیں چاہتے. تو الحمدللہ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو نعمت ہے نا، دولت ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اس کی طلب اور اس کی تڑپ دے دی ہمارے دلوں میں، ہمیں شوق ہمارے دلوں میں پیدا کر دیا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہم پر بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے. تو اس نعمت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم کو دعا کرنی پڑے گی، ہم کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. نیک لوگوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے تو خود بخود نیکی کی طلب اور نیکی کی تڑپ ہمارے دل میں پیدا ہوگی الحمدللہ. اور پھر یہ سارے کام کس لیے ہیں جو ہم سب کچھ کرتے ہیں؟ تو ہمارا جملہ کیا ہونا چاہیے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ تعالیٰ، میں جو سب بھاگ دوڑ کر رہی ہوں، اے اللہ تعالیٰ، میں سننے کے لیے بیٹھتی ہوں، میں سنانے کے لیے بیٹھتی ہوں، میں پڑھتی ہوں، میں پڑھاتی ہوں، میں لکھتی ہوں، میں لکھاتی ہوں، یا اللہ تعالیٰ، میں جو بھی کچھ نیکی کے کاموں کے لیے کر رہی ہوں، کہ میں روز اپنے گھر سے نکلتی ہوں، مجھے اپنا گھر بھی دیکھنا ہے، مجھے اپنے بچے بھی دیکھنا ہے، مجھے سب لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے سارے جو کام انجام دینے ہیں. کیونکہ جتنی ہماری بہنیں ہیں، آپ لوگ بھی جو شامل ہیں ماشاء اللہ، مجھے معلوم ہے ہر کوئی لگا ہوا ہے اس کام میں، اور سب کو اپنی ذمہ داریاں، ان کے اوپر جو جو ذمہ داریاں انہوں نے لی ہوئی ہیں، آپ سارے لوگوں نے، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے ایکسٹرا اپنے اوپر ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں. لیکن کیوں ہم یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں؟ کیوں ہم یہ اتنے ایکسٹرا بوجھ ہم نے اٹھا لیے ہیں؟ کیوں ہم اپنی استطاعت سے بڑھ کر یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. تو میرا ہر کام، میرے ہر کام کا مقصد، میری نیت کیا ہو؟ کہ اے اللہ تعالیٰ، میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، میری تمام عبودیت، میری تمام عبادات، عبودیت مراسم، سب اللہ رب العالمین کے لیے. اے اللہ تعالیٰ، مجھے کسی سے کوئی صلہ نہیں چاہیے. اے اللہ تعالیٰ، میں کسی سے کوئی شکریہ کی توقع نہیں لگائے رکھتی ہوں. اے اللہ تعالیٰ، میں نہیں چاہتی کہ کوئی میری تعریف بیان کرے. اے اللہ تعالیٰ، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. اے اللہ، میں تو یہ سب اس لیے کر رہی ہوں صرف تیرے لیے رب العالمین، کسی اور کے لیے نہیں کر رہی ہوں. اور یہ جو نسخ کا لفظ ہے، یہ صرف قربانی ہی کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ تمام عبادات پر حاوی ہے یہ لفظ، ہر کام کے لیے. کہ اے اللہ تعالیٰ، میری قربانیاں، میری عبادتیں، میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت، میرے ہر کام، میرا ایک ایک قدم تیری راہ کی طرف اٹھنا. کہ اگر ہم میں سے کتنی ہیں ماشاءاللہ ہماری خواتین جو ہماری کلاس میں ابھی الحمدللہ ہیں شامل، جو بچوں کو پڑھا رہی ہیں، بچوں کو پڑھانا معمولی بات نہیں ہے، انہیں قرآن پڑھا رہی ہیں، انہیں قرآن حفظ کروا رہی ہیں، ان کی تجوید درست کروا رہی ہیں. کوئی لوگ بچوں کو عقیدہ پڑھا رہے ہیں، کوئی توحید پڑھاتے ہیں، کوئی کچھ پڑھاتے ہیں، سب الگ الگ فیلڈ میں الحمدللہ جمع ہوئے ہیں. اور کوئی لوگ ایسے ہیں جو کہ الحمدللہ مائک درست کرتا ہے، لا کے کلاس میں سیٹنگ کرتا ہے، ٹیبل کور بچھاتا ہے، ٹیبل کے اوپر مائک لا کے رکھنا، اسپیکر لا کے رکھنا، تو یہ سب کام ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی کام ہے، یہ بھی تو وہی دراصل دیکھا جائے تو یہ عبادت ہی تو ہے، کیونکہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں وہ سب عبادت میں شمار ہوتا ہے، چاہے وہ بولنا ہو، پڑھنا ہو، لکھنا ہو، چاہے وہ مسجد میں دریاں بچھانا ہی کیوں نہ ہو، آپ اگر ایک نیچے کارپیٹ بھی بچھاتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی باتیں سننے آنے والوں کے لیے، آپ کو وہ دریوں کو بچھانا وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ تو یہ جو سارے کام ہیں کس لیے ہم کر رہے ہیں؟ ہمیں بار بار اپنے آپ کو ریوائز کرنا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تیری خاطر کر رہے ہیں، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھ سے ہی بدلہ چاہتے ہیں، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں کوئی چیز مطلوب نہیں ہے، کوئی چیز درکار نہیں ہے، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ بس تو راضی ہو جائے، رب العالمین کے لیے ہے۔ اور پھر اپنی زندگی کا مقصد ہمیں کیا بنانا ہے؟ اس آیت سے جو میسج ہمیں ملتا ہے وہ میسج دراصل یہی ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ بہت پرانا شعر ہے اور سب کو یاد ہوگا، لیکن اس میں جو جامع بات آئی ہے نا، اس کو آپ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، ہم سب، میں بھی شامل ہوں اس میں۔ اب دیکھیں کہ اگر اپنی زندگی کا مقصد ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی سرفرازی بنا لی نا، یقین جانیے گھر کے کام خود بخود ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھوکا نہیں رکھے گا، کبھی پیاسا نہیں رکھے گا، کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ اچھا ہمارے گھر کھانا ہی نہ بنا ہو، کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ اچھا ہمارا گھر صاف ہی نہ ہوا ہو، سارے کام خود بخود ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی برکت ڈالے گا ہم سب کے وقت میں کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا، اور الحمدللہ سارے کام ہوتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، جب تک قربانی نہ دو ہوتا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کیا آیا ہے، نسک کا لفظ آیا ہے، اور نسک کے معنی کیا ہیں؟ قربانی کے۔ لیکن یہ تمام معاملات پر حاوی ہے، یہ لفظ پرستش کے لیے بھی آتا ہے، بندگی کے لیے بھی آتا ہے، ہر قسم کی عبادت کے لیے آتا ہے۔ تو ہم جو بھی کام کریں گے دراصل وہ عبادت ہی کہلائے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ تو بس ہم کوشش کیا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تو نہیں کہا جا رہا ہے، بس تھوڑا سا وقت ہی تو دینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اگر ایسا ماحول ہو جائے، جیسے کہ الحمدللہ کل ہی کی بات ہے کہ انڈین اسکول میں جو بچوں نے حفظ کا سلسلہ شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جن لوگوں نے وہ سلسلہ شروع کروایا، تمام مینجمنٹ کو بھی اور جو لوگ سکھا رہے ہیں ان کو بھی۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان اگر ہم دیکھیں تو صبح ایک ماں کلاس میں گئی، دوپہر میں وہ بچے کلاس میں گئے سیکھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، رات میں بچوں کے والد کچھ پروگرام میں گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر طرف دیکھا جائے تو کیا ہو رہا ہے، دین پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم حاصل کی جا رہی ہے، اس کتاب کو یاد کیا جا رہا ہے، اس کتاب کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو سمجھا جا رہا ہے۔ اگر ہر طرف پوری دنیا میں ایسا ماحول ہو جائے اور جگہ جگہ یہ سارے چیزیں ایسی قائم ہو جائے جہاں پر پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہو، تو آپ مجھے بتائیے برائی باقی رہ سکتی ہے؟ اور اگر رہے گی بھی برائی باقی تو وہ بہت چھوٹے پیمانے کی ہو جائے گی، وہ سکڑ جائے گی برائی، بھلائیاں پھیل جائے گی الحمدللہ۔ تو ایکچولی اسلام کا مقصد ہی کیا ہے کہ ہر طرف بھلائیاں عام ہوں، کرپشن باقی نہ رہے، بے دینی نہ رہے، لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، ایک دوسرے کے غم گسار ہوں، ایک دوسرے کی ہمدردی رکھنے والے ہوں، ایک دوسرے کی ضرورت کو پورے کرنے والے ہوں۔ تو جب دین پڑھیں گے تو یہی سب کچھ ہوگا نا۔ تو اس کے لیے جگہ جگہ یہ علم کے حلقے شروع کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی نیکی میں شمار ہوگا۔ جو ہم نے پہلے پڑھا نا کہ جیسے عمر عثمان رضی اللہ عنہ نے کنواں مسلمانوں کے لیے خرید لیا تھا اور وقف کر دیا تھا، تو ہم بھی کیا کریں کہ چلیں کنواں نیا صحیح، جو بھی کچھ ہو سکتا ہے، زمین کہیں ایسی خرید کر وقف کر دیں، جو بھی نیک کام ہم کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں۔ اور ہمیشہ یہ جو نیکی کی بات آتی ہے کہ ایک نیکی کا 10 گنا اور 700 گنا اجر، آپ مجھے یقین جانے کہ مجھے پرسنلی تو امام بخاری کی ہمیشہ اس وقت جو ہے یاد آتی ہے، اور امام مسلم کی۔ آپ بھی اس مثال کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ سوچیں کہ کیا امام بخاری اور امام مسلم نے سوچا تھا کہ جو کام وہ شروع کر رہے ہیں وہ اس قدر پھیلیں گا اور بڑھے گا؟ کہ امام بخاری نے یہ سوچ کے لکھا ہوگا کہ وہ خود اپنی زندگی میں 90,000 لوگوں کو، 90,000 لوگوں کو صحیح بخاری پڑھائیں گے؟ اور ان کے انتقال کی بتا دیں کہ آج صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا کیا حال ہے، کہ کوئی گھر، کوئی لائبریری، کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں پر یہ کتابیں نہ ہوں۔ اصح الکتاب بعد القرآن، یہ درجہ ملا۔ آپ دیکھیں کہ کس، یعنی وہ جو جس نیت سے، جس خلوص سے انہوں نے وہ کام کیا تھا، وہ جو ایک نیکی انہوں نے کی تھی، آج وہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کے پیچھے کہ کتنا ملٹی پلائی ہو رہی ہے الحمدللہ۔ وہ ایک قدم نیکی کی طرف، ایک چھوٹی سی کوشش نیکی کی طرف آگے بڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین۔ کہ کہہ دو کہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو ہم بھی اپنے آپ کو وقف کر دیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے آپ کو کھپا دیں اس راہ میں، اپنے آپ کو لگا دیں اس راہ میں. یقین جانیے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے کیے گئے کام کل ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد کس قدر سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اضافہ کرتا ہے اور کس طرح سے بڑھوتری اس کے اندر کرتا ہے، ہم نہیں جانتے. جیسے آپ نے کبھی وہ پلانٹ دیکھا ہے گرو ہوتے ہوئے، اگر آپ بیج بوتے ہیں اور اس بیج، جب بیج کو زمین کے اندر آپ ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ بیج کیسے بڑھتے اور پھیلتے چلے جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، کیسے آٹومیٹکلی آپ دیکھیں کہ وہ بڑھ رہے ہیں. زمین سے جب ایک چھوٹا سا بیج، ایک کانپل نکلتی ہے، پھر وہ تھوڑا سا اس کا وہ پتا نکلتا ہے، پھر آپ دیکھیں کہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر تناور درخت بن جاتا ہے، سبحان اللہ. تو یہی ایک نیکی کا معاملہ ہے کہ ایک نیکی آپ کرتے ہیں، وہ نیکی بڑھ کر کتنی پھلتی پھولتی ہے، کتنی اونچائی تک جاتی ہے. وہ ایک بویا ہوا بیج آپ کا، وہ بیج کس قدر تناور درخت بن سکتا ہے، اس کی کتنی برانچز ہوں گی، اس کی برانچز سے، اس کے فلاور سے، اس کے پھلوں سے جو بیج نکلیں گے، وہ بیج اور مزید زمین میں جب ڈالے جائیں گے تو پھر اور مزید درخت پیدا ہوں گے. تو ایک بیج کا کتنا فائدہ ہوا، کتنی بڑھی وہ نیکیاں، کتنی بڑھتے گئے وہ آپ کے سب اعمال جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی خاطر کیے تھے. تو کبھی بھی کوئی چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا نہ جانیں، کبھی بھی کوئی نیکی کے کام کو چھوڑ نہ دیں. آپ اسے اس کا بیج بو دیں، آپ دل میں ارادہ کر لیں اور پھر اس خیال کو آپ عملی جامہ پہناتی ہیں تو وہ بڑھتا چلا جائے گا. جی، جب ہمارا لگایا ہوا پودا بڑا ہوتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی نا، جب ہم گھر میں چھوٹا سا ایک جو ہم گملے میں لگاتے ہیں پودا، تو اس کو روزانہ ہم دیکھتے ہیں، ہے نا. تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ وہ نیکی کا بیج ہم بو دیں تاکہ وہ گھنا اور تناور درخت بن جائے انشاءاللہ. تو اس کے لیے پھر پہلے کیا کرنا ہوگا ہمیں، کہ ہم پہلے پلان بنائیں، ہم دل میں ارادہ کریں، اپنے گول سیٹ کریں کہ مجھے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کی سرفرازی میں لگانا ہے، اور مجھے صرف اکیلے یہ کام نہیں کرنا ہے، مجھے اپنے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، سب کو اسی فیلڈ میں لے آنا ہے. میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں جب تک کہ میرے تمام خاندان والے اس راہ میں نہ آ جائیں، کیونکہ میں اگر اکیلی جنت میں چلی جاؤں گی تو بھلا مجھے کیا خوشی ہوگی. جب تک یہ سب خاندان والے جنت میں شامل نہیں ہوں گے، سب ہر کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا، تو مجھے تب تک خوشی نہیں حاصل ہو سکتی. تو مجھے یہ کام خود بھی کرنا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خود بھی سر توڑ محنت اور جد و جہد کرنی ہے، اور مجھے اپنے گھر والوں کو بھی لگانا ہے. اور اگر میں یہ کام کے لیے اپنے آپ کو اس راہ میں لگاتی ہوں تو میرے دنیا کے کام انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہاں پر اس آیت میں جو کہا گیا کہ انسان کی صرف بدنی عبادت ہی اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ مالی عبادت بھی اللہ کے لیے ہوں، کیونکہ جو نسک کا معنی آتا ہے صرف قربانی کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ ہر وہ کام جو اللہ کی خاطر کیا جائے، جیسے صدقہ، خیرات ہے یا کوئی بھی کام ہے، تو انسان کے جینے کا مقصد ہی ہو کہ شرک کا خاتمہ اور اللہ کے دین کی سربلندی انشاءاللہ. تو آپ یقین جانے کہ دنیا کے کام ہمارے خود بخود آسان ہو جائیں گے. اگر ہم ایک رب کی طرف جھکتے ہیں، ہم اگر اپنے رب کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اس کی بندگی بجا لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود غنی ہے اور بے نیاز ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا والوں سے بے نیاز کر دے گا. تو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جب آپ ایک در کو چھوڑ کر، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر لوگوں سے مدد طلب کرتے ہیں اور لوگوں کی طرف جاتے ہیں، تو آپ سب لوگ آپ کو اپنے آگے ہر کوئی جھکائے گا، کوئی وقت نہیں رہے گی ہماری، کوئی ہماری ویلیو نہیں رہے گی. لیکن ہم سارے لوگوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ سے مانگتے ہیں اور ایک اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو سب سے بے نیاز کر دے گا. انسان جب ایک رب کو چھوڑ کر دوسرے سہارے تلاش کرتا ہے تو خود بھی خوار ہوتا ہے، دنیا میں بھی خوار ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے سارے اعمال اکارت جائیں گے، نامراد ہوگا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اس کے. اور اگر رب کی طرف آتا ہے تو دنیا بھی اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، اور پھر آخرت تو اس کی ہوگی ہوگی انشاءاللہ. تو بس ضرورت کس بات کی ہے کہ اللہ کے آگے جھکیں، اپنی عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کریں، اپنے تمام نیک عمل کو اللہ کے لیے مخصوص کریں، کوئی اس میں دکھاوا نہ ہو، کوئی شرک نہ ہو. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، ومن تصدق یرائی فقد اشرکا. کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو لہٰذا پھر ہم کیا کریں؟ آخرت کے لیے کوشش کریں، جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں، دنیا کے لوگوں کے لیے نہ کریں، کیونکہ دنیا تو تھوڑی سی ہے اور ختم بھی ہو جانے والی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے لیے جیتے بھی ہیں تو دنیا ملنے والی کتنی ہے ہم کو، وہ جیسے حدیث میں آتے ہیں نا کہ اگر انسان انگلی ڈبوئے سمندر میں تو اس کے ہاتھ میں کیا آئے گا، کتنا پانی لگے گا سمندر کا، کتنا چھوٹا سا پانی لگے گا۔ لیکن اگر وہ آخرت کے لیے کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کو ملٹی پلائی کرتے، جیسے ابھی ہم نے وہ پلانٹس کو دیکھا، اس طرح سے گرو ہوتی ہیں ہماری نیکیاں اور اس طرح سے وہ پھیلتی چلی جاتی ہیں پوری زمین میں۔ جیسے وہ جو گھنا اور تناور درخت ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی جڑیں زمین میں اس قدر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس کے توڑنا مشکل ہوتا ہے، تو ایسی وہ نیکیاں ہماری پھیلتی چلی جائیں گی۔ تو اگر ہم جیسے وہ مثال ہمیں ملتی ہے نا کہ اگر ہم آخرت کو ٹارگیٹ بنائیں گے، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کا گھر کا مین ڈور ہے اور آپ کے بیڈ روم کا ڈور ہے، جو بیڈ روم کا ڈور ہے سمجھے وہ دنیا ہے اور جو آپ کا مین ڈور ہے وہ آخرت ہے۔ اگر آپ ٹارگیٹ مین ڈور کو بناتی ہیں تو آپ کو کہاں سے گزرنا پڑے گا؟ آپ کے بیڈ روم کا ڈور تو خود بخود کراس ہو جائے گا آپ سے۔ تو اگر آپ مین ڈور کو ٹارگیٹ بناتی ہیں تو آپ کو دنیا بھی مل جائے گی خود بخود ہی اور آخرت بھی ملے گی۔ لیکن اگر آپ صرف اپنے دنیا کو ٹارگیٹ بناتی ہیں تو آپ کو وہ آخرت کا پھر وہ ملے گا نہیں، وہ اس سے محروم رہ جائیں گی۔ تو لہٰذا ہم آخرت کے لیے کام کریں، آخرت کو اپنا ٹارگیٹ بنائیں، ہم یہ مقصود رکھیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو کر ہم پر انعامات کی بارش فرمائے۔ تو لہٰذا آخرت کو اپنا مقصد بنائیں۔ تو انسان کو شیطان اس طرح سے بہکاتا رہتا ہے کہ اچھا ابھی تو خوب عمر پڑی ہے، جب بڑھاپا آئے گا جب نیکیاں کر لیں گے۔ لیکن موت کب آتی ہے ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ بڑھاپا آنے سے پہلے موت آ جائے۔ تو اچانک آتی ہے موت، تو ہم یہ سوچیں نہ کہ اچھا نوجوانی ہے تو خوب انجوائے کریں اور بس پھر نیکیوں کو بڑھاپے پر رکھ دیں، نہیں، ابھی جو موقع ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں، کوئی نیکی کے موقع کو ہم ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اور پھر جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، تو پھر اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم کو تو دنیا میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، محدود زندگی گزارنی پڑے گی، اپنے آپ کو ایک طرح سے محدود رکھنا پڑے گا، باندھے ہوئے رکھنا پڑے گا۔ جب ہم اپنے آپ کو دنیا میں باندھے ہوئے رکھیں گے تو پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ہمیں وہ جنت ملے گی۔ تو دنیا آخرت کو ہم اپنے لیے جنت بنانا چاہتے ہوں گے تو دنیا میں پھر ہم کو ایک قید خانے میں رہ کر گزارا کرنا پڑے گا، کیونکہ کافر کے لیے تو دنیا میں ہر چیز آزاد ہے، اس کے لیے ہر چیز کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، ڈور اوپن ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن مسلمان نہیں کر سکتا ایسا۔ آیت سن لیتے ہیں ایک بار، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، اور کوئی بھی نیکی کا موقع ہمیں ہاتھ سے ہم نہ جانے دیں، اور اس نیکی کے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نیکی کو انجام دے لیں، تاکہ ہمیں ایک سے لے کر دس یا دس سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر ملے انشاءاللہ۔ اور ابھی تو الحمدللہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ اس میں جو بھی نیکیاں ہماری کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہو سکتا ہے اس کا اجر کئی گنا بڑھا دے، جس میں آخری عشر ایسا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، کہ ایک رات کی ہماری کی گئی عبادت کا ہمیں ہزار مہینوں سے بڑھ کر اجر مل سکتا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم وہ نیکی کے موقع سے فائدہ اٹھائیں اور صرف ایک رات میں نیکی کر کے ہزار مہینوں کی عبادت کا ہم اجر حاصل کریں انشاءاللہ۔ تو ابھی سے اپنے ٹارگیٹ سیٹ کریں، ابھی سے اپنے گول سیٹ کریں کہ آپ کو کون کون سی نیکیوں کو انجام دینا ہے اور کون کون سے کام کرنا ہے، تاکہ کم از کم ہماری نیت پر ہمیں فی الحال اجر ملے، اور اللہ کرے کہ ہم اس کام کو کرنے والے بھی بنے تاکہ ہمیں 700 تک کے اجر ملے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے، ہمارے ارادوں کو کامیاب کرے جو بھی ہم نے نیکی کے ارادے کیے ہیں، اور اللہ تعالی ہمارے تمام دنیا کے کام بھی آسان کر دے اور آخرت کا معاملہ بھی ہمارے لیے آسان کرے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔